درِ نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔ خلاف
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى عليه۔ ناظرین، ہم آج کی اس ملاقات کا آغاز قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت سے کرنا چاہیں گے۔ وقاص کھلی سے گزارش ہے کہ وہ پہلے قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کریں اور ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پڑھیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم، فی أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون، بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم، وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، صدقت يا رب العالمين۔ میرے حضور بلاؤ تو بات بنتی ہے، میرے بلاؤ تو بات بنتی ہے، کرم کی بھیک عطا ہو تو بات بنتی ہے میرے حضور، میرے حضور بلاؤ تو بات بنتی ہے بلاؤ تو بات بنتی ہے، کرم کی بھیک عطا ہو تو بات بنتی ہے میرے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے میرے حضور، بلاؤ تو بات بنتی ہے میرے حضور، بلال آ کے مدینے والوں کو، بلال آ کے مدینے والوں کو، اذان سناؤ تو بات بنتی ہے، وہی اذان سناؤ تو بات بنتی ہے میرے حضور، بلاؤ تو بات بنتی ہے کرم کی بھیک عطا ہو تو بات بنتی ہے میرے حضور.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حم میم، والکتاب المبین، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ناظرین کرام، میں نے قرآن حکیم فرقان مجید کے 25 پارہ سے سورہ دحان کی پہلی چند آیات تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے. سورہ دحان کی پہلی آیات کے مضامین زندگی کے لیے رہنما اصولوں کی حیثیت رکھتے ہیں. ان آیات بینات میں صحت اعتقاد کا درس بھی ہے اور پختگی ایمان کی دعوت بھی ہے. اعمال کو مضبوط کرنے کے ذرائع کی نشاندہی بھی کی گئی ہے اور روحانیت کے حصول کے لیے ایک نسخہ کیمیابی اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا ہے. قرآن حکیم کے یہ آیات بیماریوں کے لیے پیغام شفا بھی ہے اور اطمینان قلب اور راحت روح اور ذہن کا درس بھی ہے. یہ آیات بینات شروع ہوتی ہیں حامیم کے حروف سے. یہ چند صورتیں ہیں قرآن حکیم کی جنہیں خوامیم کہا جاتا ہے. خوامیم کا مطلب ہوتا ہے ایسی صورتیں جو حامیم کے لفظ سے شروع ہوئی ہیں. اگر آپ ترتیب سے ان سات صورتوں کو پڑھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ تمام کی تمام صورتیں نزول کے اعتبار سے مکی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان صورتوں کے اندر مضامین کی ندرت ہے لیکن ایک لحاظ سے ان میں یکسانیت ہے کہ وہ مضامین جو مکی صورتوں میں رسول کریم علیہ السلام کی زبان سے جاری کیے گئے وہ ان صورتوں کا ترہ امتیاز ہے. ناظرین یہ سلسلہ بیان سورہ مومن سے شروع ہوتا ہے اور آپ قرآن حکیم پڑھ کر یہ محسوس کریں گے کہ اس سورت میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ کتاب مجید نے بیان کیا ہے. یوں تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ میں بہت سارے پہلو ایسے ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے قاری قرآن کو رکنا پڑتا ہے اور غور و فکر کرنا پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی شہامت، آپ کی شخصیت کی خصوصیات اور آپ کی فضیلتیں، آپ کی استقامت اور آپ کا ثبات اور آپ کی اول العزمی، یہ سب ایسے عناوین ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور انہیں نشان راہ بنا کر منزل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ان صورتوں کا سلسلہ جب شروع ہوا تو ایک خاص مومن کی زندگی کو بڑی اہمیت دی گئی جس نے تحریک موسیٰ علیہ السلام میں ایک مخفی مستحکم کردار ادا کیا. جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے لیکن انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، سورہ خامیم میں اس مومن کی زندگی کو قرآن نے عنوان بنایا اور کہا کہ اسے تلاش کیا جائے کہ وہ کون تھا اور اس نے کس طرح دعوت موسوی کی حمایت کی اور مدد کی. یہ سلسلہ بیان بڑا دلچسپ ہوتا اگر اسی کی وضاحت اس وقت مقصود عنوان ہوتی کہ رسول کریم علیہ السلام کی تحریک میں وہ مخفی کردار کس کا تھا, وہ مومن کون تھا جس نے اپنا ایمان چھپائے رکھا, ظاہر نہ کیا, لیکن وہ اندر سے رسول اللہ علیہ السلام کی تحریک کو مضبوط کرتا رہا اور اس نے اپنی ساری زندگی رسول کریم علیہ السلام کی دعوت پر نچھاور کر دی. میرے خیال میں سورہ مومن کا ہر مضمون دعوت فکر دیتا ہے, لیکن یہ پہلو خاص کر جاننے کے لائق ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے خادمین کو پہچانا جائے اور انہوں نے جس ایثار اور قربانی سے تحریک محمدیہ کو قوت دی اسے اپنی زندگی کا رہنما بنایا جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پہلی صورت نہیں ہے جس کا آغاز خامیم سے ہوا. یہ سلسلہ میان سورہ مومن سے شروع ہوتا ہے, پھر سورہ خامیم سجدہ ہے, اور مفسرین خامیم کو لکھتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں. ظاہر ہے کہ اس پر محتاط بات یہی کی جا سکتی ہے کہ سر بین اللہ و رسول, یا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں. لیکن وہ علماء جنہوں نے معانی متعین کیے انہوں نے کہا کہ اگر یہ صفات خداوندی ہیں تو پھر ہا سے مراد حمید ہوگا اور میم سے مراد مجید ہوگا. حمید بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور مجید بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. علماء اصول زیادہ تر حروف مقطعات کو قرآنی صورتوں کے نام قرار دیتے ہیں. تو وہ علماء جنہوں نے حروف مقطعات کو قرآنی صورتوں کے نام قرار دیے ان کے نزدیک خامیم سورہ دہان ہی کا نام ہوگا, اور وہ سات صورتیں جن کے شروع میں حامیم ہے اس کے بعد جو قسم آئی ہے تو مقسم بہی حامیم کے ساتھ ملا کر سورت کا نام بنے گا, یعنی حامیم بالکتاب المبین اس سورت کا نام ہے جس کا آغاز ان الفاظ سے ہوا ہے. اور یہ رائے بھی پسند کی گئی کہ حروف مقطعات صفات الہیہ اور صفات کتاب اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے لیے مشترک ہیں, یعنی ان سے مراد صفات الہیہ بھی ہیں, صفات قرآن حکیم بھی ہیں, اور صفات رسول کریم علیہ تحیت و ثنا بھی ہیں. دو جہتیں آپ نے ملاحظہ کر لیں, یعنی صورتوں کے نام ہونے کی اور صفات باری کی. تیسری جہت رہ گئی تھی, تو اس مفسر کا قول مجھے بہت جمالیاتی لگا جس نے کہا کہ ہا سے مراد حمدی حمد ہے اور میم سے مراد محمدی محمد ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ ان صورتوں کا مطالعہ کریں تو صفات باری کے تصورات بھی انتہائی کامل صورت میں آپ کو دکھائی دیں گے، اور رسول کریم علیہ السلام کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل، رسول کریم علیہ السلام کی نعتیں، اور آپ کے پیغامات اور آپ کی دعوات، ان کے مکمل نقوش ان صورتوں کے اندر پڑھے جا سکتے ہیں اور دیکھے جا سکتے ہیں. ارشاد باری ہے، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب روشن کی، اور قسم ہے کتاب آشکار کی. مبین لفظ انتہائی خوبصورت لفظ ہے، جس میں معانی کا سمندر متلاطم ہے، سمندر معجزن دکھائی دیتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کی صورتیں، جس کے مضامین، جس کی دعوات ہر چیز کو آشکار کر دینے والی ہیں. اگر مصدریت آیت کو سمجھنے کے لیے آیت کا عنوان قرار دے دیا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اس کتاب کی ہر آیت خود روشن ہے، آشکار ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، وہ سمجھ میں آنے والی ہے. اور جیسے سورج کی دھوپ اور روشنی کائنات میں جہاں بھی پڑتی ہے اس چیز کو روشن کر دیتی ہے، یہ کتاب بھی کسی چیز کو مبہم نہیں چھوڑتی، ادھورا نہیں چھوڑتی، مظلم نہیں چھوڑتی، طبیعی سیاہیوں میں نہیں چھوڑتی، ہر چیز کو آشکار کر دیتی ہے. زندگی اس کتاب کے سائے میں پیچیدہ نہیں رہتی، آسان ہو جاتی ہے، سہل ہو جاتی ہے، اور اتنی قابل عمل اور آسان ہو جاتی ہے کہ کسی دشواری اور کسی مشکل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. حامیم بالکتاب المبین، الا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے نازل کیا برکتوں والی رات میں. الا کنا منذرین، بے شک ہم رانے والے ہیں، انتظار کرنے والے ہیں. ناظرین، یہاں قرآن حکیم کی ہی صفات کتاب مجید نے نہیں بیان کی، بلکہ اس میں صفات خداوندی کا ایک جلوہ بھی ہے، جس وقت کا انا، بے شک ہم. تو صفات توحید جو ہیں وہ پوری طرح قاری قرآن کے ذہن میں آ گئے کہ یہ کلام کسی شخص کا نہیں، کسی انسان کا نہیں، خود ساختہ نہیں، یہ منزل ہے، من اللہ ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اس میں کوئی آمیزش نہیں، اس کی تحقیق میں کسی انسان کی فردن یا جماعتن دخل نہیں ہے. حرف، شد، مد، زبر، زیر، ہر ایک کی طرف سے یہ اللہ تعالی نے اس کو اتارا، اور رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کے قلب مبارک پر اتارا. انا، اس لفظ کے اندر یہ تمام مفہومات شامل ہیں اور سمجھے جا سکتے ہیں. بے شک ہم نے، انزل نہ ہو، اتارا اسے، نازل کیا اسے. نازل کرنے کے بعد میں ناظرین ایک بات ذہن میں رہے کہ قرآن حکیم دو قسم کے لفظی مادے عام طور پر استعمال کرتا ہے. ایک ہے تنزیل، آہستہ آہستہ نازل کرنا، تدریجن اتارنا، اور ایک ہے نزول، کہ فوراً اتارنا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں، اور علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے اپنے عظیم قرآنی معلومات کے گنجینہ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ قرآن کا نزول بھی ایک دفعہ تن ہے، یعنی یک بارگی نازل ہونا، اور ایک یہ ہے کہ آہستہ آہستہ حسب ضرورت اس کا اترنا. تو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اور بدر الدین زرکشی نے بھی لکھا کہ قرآن مجید یک بارگی نازل ہوا اللہ تعالی کی طرف سے بیت المعمور کی طرف، اور آپ جانتے ہیں کہ بیت المعمور وہ معبد ہے، عبادت گاہ ہے، جو آسمانوں پر اللہ تعالی نے فرشتوں کے لیے بنائی ہے. سورہ طور میں اس کا نام والبیت المعمور کہا ہے. تو بیت المعمور کے بارے میں روایات متفاوت ہیں. ایک روایت میں ہے کہ یہ چوتھے آسمان پر ہے، دوسری روایت میں ہے کہ یہ سوائے دنیا پر ہے، اور تیسری روایت میں ہے کہ یہ ساتویں آسمان پر ہے. اور یہ بھی ایک جگہ پڑھا کہ جس وقت طوفان نوح سے پہلے جو کعبہ شریف کی تعمیر میں مصالحہ استعمال ہوا تھا، مٹی، پتھر، ڈیلے وغیرہ، تو طوفان نوح کے آنے سے ہر چیز نے منہدم ہو جانا تھا. تو اللہ سبحانہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا تو یہ مٹی، ڈیلے، پتھر وغیرہ سب کچھ اٹھا لیے گئے تھے زمین سے، اور انہیں چوتھے آسمان پر جا کر کے بیت المعمور کی تعمیر من وعن بالکل کعبہ کے برابر اوپر تعمیر کر دی گئی، جہاں 70,000 فرشتے ہر روز یا سبا و مساء کے اعتبار سے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک فرشتہ وہاں آ جائے تو دوبارہ اس کو آنے کا موقع نہیں ملتا. تو وہاں تک اللہ سبحانہ نے ایک ہی بار قرآن مجید نازل کیا. تو جہاں کہا جاتا ہے کہ ایک ہی بار یک بارگی نزول، تو وہاں لیلا کے ساتھ اس کی قید ہوتی ہے کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں یا شب قدر میں ہم نے اس کو اتارا، اور جہاں تدریجن نزول ہوتا ہے وہاں تھوڑا تھوڑا، جہاں جہاں قرآن حکیم کی جیسے جیسے ضرورت ہوئی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کے قلب مبارک پر اسے اتارا. اگرچہ یہ باتیں جاننا لطیف ہیں، لیکن شاید وقت ہمیں سیر حاصل گفتگو کا موقع نہ دے، وگرنہ تاریخوں کا اگر تعین کریں تو جو پہلی آیات رسول کریم علیہ السلام کے سینہ پر نازل ہوئیں، یا رسول کریم علیہ السلام جب غار حرا میں تشریف لے گئے تو مفسرین لکھا وہ رمضان المبارک تھا، لیکن ایک روایت میں نے ایسی بھی پڑھی کہ جس میں وہ رجب کی کوئی تعریف تھی جب پہلی پانچ آیات رسول کریم علیہ السلام کے سینے پر نازل ہوئیں. تو اس پر علماء اصول نے لکھا کہ اصل میں یہ سلسلہ عطا 27 رجب کو شروع ہوا اور 27 رمضان المبارک کو جا کر ختم ہوا. تو رجب ہو یا شعبان ہو یا رمضان، ایک ہے یک بارگی نزول اور ایک ہے آہستہ آہستہ کا نزول. دوسرا علماء کا طبقہ یہ کہتا ہے کہ جو یک بارگی نزول ہے وہ لیلۃ القدر ہی پر ہوا، لیکن جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اس کا آغاز 27 رجب سے ہوا، اور پھر یہ سلسلہ اختتام اس کا رمضان المبارک کو جا پہنچا. اور اگر علم درایت کے ساتھ تعلق رکھنے والے علماء اس بات پر اصرار کریں کہ نزول اور تنزیل ایک ہی معنوں میں ہے، تو بہرحال پھر وہ اس کی توجیہ یہ کریں گے، قرآن کا ایک اطلاق کل ہے اور قرآن کا ایک اطلاق جز ہے، یعنی پورا قرآن یہ بھی قرآن ہے اور ایک کوئی سورت ہو تو وہ بھی قرآن ہے. تو اگر جز پر بھی کل کا اطلاق ہو تو بھائی ایمانا پھر لیلۃ القدر کو کیا پورا قرآن اترا یا جزو قرآن اترا؟ ان کی بحث اس قسم کی بحث ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. لیکن جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کا ایک نزول یکبارگی ہے، دفتن ہے، اور ایک جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے 23 سالوں میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر مکمل ہوا. ناظرین، ایک اگلی بحث پیدا ہوتی ہے کہ قرآن تو وہ کلام ہے جس کا نزول رسول کریم علیہ السلام کے مبارک دل پر ہوا، تو کیا یہ لطیف صورت نہیں بنتی کہ ایک نزول حضور کے دل پر پورے قرآن کا پہلے ہی ہو چکا تھا، اور پھر نزول ثانی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دل پر ہوا؟ تو پھر یہ لطیف بحث اٹھے گی کہ آیا جس وقت قرآن 23 سال میں حضور کو دیا جاتا رہا تو کیا اس قرآن سے حضور پہلے ہی آگاہ تھے یا آگاہ نہ تھے؟ علامہ عبد الوہاب شوہرانی نے اس پر دلچسپ ابحاث اٹھائی ہیں. لیکن ہم نے تو قرآن مجید کا پیغام لینا ہے. دراصل قرآن مجید زور اس بات پر دیتا ہے کہ ان لمحوں کے لطیف ہونے کا ادراک کیا جائے جن لمحوں میں قرآن کا نزول ہوا، کہ اگر ان لمحوں کو اتنی عزت ملی کہ وہ ہزار مہینوں سے وہ رات افضل ہو گئی، تو یہ قرآن مجید جس وقت کسی آدمی کے وجود میں آ جاتا ہے عمل کے اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے، اللہ سبحانہ اس کو کیا کیا فضیلتیں عطا کرتا ہے. الا انزل اللہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اتارا اسے برکتوں والی رات میں. اس رات پر بھی علماء کا ایک قول ہے کہ اس سے مراد رمضان المبارک کی شب قدر ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ شعبان کی نصف رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے اس رات سے مراد یہی رات ہے. اور یقیناً جس وقت مبارکہ کہا تو مبارکہ کے اندر ایک تو منفعت کی طرف اشارہ ہے، برکتوں والی چیز وہ ہوتی ہے جس میں منفعت ہی منفعت ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو، نفع ہی نفع ہو، اس میں کوئی نقصان نہ ہو، اور دوسرا جہاں برکت کا لفظ استعمال ہو اس میں وسعت کا معنی پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو مبارک کہا، معنی یہ ہے کہ اس گھر کے اندر اتنی وسعت ہے کہ یہ اقران کی فضیلتیں اپنے اندر اور اپنی تاریخ میں لیے ہوئے ہے، اور کرن ہا کرن گزرے کہ انسانی قافلے اس کے گردا گرد طواف کرتے ہیں. اور تیسری چیز، کسی نعمت کا دائمی ہونا بھی برکت کے مفہوم میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کی تعریف کی کہ اس کی برکتیں دائمی ہیں، مانا یہ ہے کہ ایک دفعہ رات آئے اور برکتیں دے کے جائے، ایسے نہیں ہے کہ پھر دوبارہ برکت اللہ تعالیٰ نہ دے، یعنی یہ جب بھی یہ رات آئے گی اپنے ساتھ برکتیں لے کے آئے گی، اپنے ساتھ وسط لے کے آئے گی، اپنے ساتھ رحمتیں لے کے آئے گی، انسان کی تقدیر بدلنے کے سامان یہ رات لے کر آئے گی. اس نے اتفاق کے چند روز بعد مطلع سعادت پر شعبان کی 15ویں رات کا ورود ہوگا. میری گفتگو سننے والے ناظرین، ہمیں اس رات کی لطافتوں سے استفادہ کرنا چاہیے. انسان کی یہ بدقسمتی کہ وہ اپنی عمر اور وقت استعمال کرنے میں ہمیشہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سخی واقعہ ہوا ہے، اور یہ زیادہ تر وہاں اپنی عمر اور زندگی کو کھپاتا ہے جہاں زندگی ضائع ہوتی ہے، یہ ان موقعوں سے کم استفادہ کرتا ہے جہاں سے زندگی رحمتوں سے ضرب کھا کر کے وہ کائنات پر محیط ہو سکتی ہے۔ تو ہر انسان اپنی آدھی زندگی دن میں گزارتا ہے، آدھی رات میں گزارتا ہے۔ مثلا 60 سال کسی کی عمر ہے تو 30 سال تو اس کی راتوں میں گزرتے ہیں، 30 سال اس کے دنوں میں گزر جاتے ہیں، پھر ان راتوں میں بھی وہ زیادہ تر سو کے گزارتا ہے اور غفلت میں گزارتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام متوسط انسان جو ہے وہ اپنی زندگی تو غفلت میں اور سونے میں گزار دیتا ہے۔ تو جہاں جہاں اس قسم کی آیات کا ورود قرآن حکیم میں ہوا ہے، اس قسم کے رحمت معاب لہجے اور اسلوب دراصل انسان کو غفلت کے دائروں سے نکال کر بیداری اور شوق کی طرف لانے کا اہتمام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے نازل کیا اسے برکتوں والی رات میں۔ تو رات میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سونے والے انسانوں کے لیے لوری ہے اور جاگنے والے انسانوں کے لیے ہدی ہے، پیغام بیداری ہے کہ اے انسان، اے غافل انسان، بدہوش انسان، اپنی زندگی کو ضائع نہ کر، ان لمحوں سے مستفید ہو، مستنیر ہو، مستفیض ہو۔ اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں یہ چشم تمنا کا آنسو بھی ہے اور رات گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، اگر انسان سچے دل سے خلوص سے اللہ تعالی کے سامنے دامن طلب پسار لے۔ تو 15ویں رات آنے والی ہے، اس کی فضیلتوں کا اس سے بڑا اور کیا بیان ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ نے قرآن حکیم میں اس رات کا تذکرہ کیا۔ یہ رات پٹاخے بجانے کے لیے نہیں ہے، بارود پٹانے کے لیے نہیں ہے، یہ رات تو دراصل گناہوں کو اللہ کی ذات سے بخشوانے کی رات ہے، اور انسانوں کو اسی جمالیاتی لمحے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو روایات سے ثابت ہوتی ہیں، شب قدر ایسی خوبصورت رات ہے کہ اس کا ثبوت قرآن حکیم سے ہے کہ اللہ سبحانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، الا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس میں تقسیم کیا جاتا ہے ہر کام جو حکمت والا ہوتا ہے یا حکمت والے کی طرف سے ہوتا ہے۔ علی جناب رسول کریم علیہ السلام کی حدیث سے مدد حاصل کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ یہی شعبان کی 15ویں رات ہے کہ جس میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، تمام پیدا ہونے والے لوگوں اور اس سال میں فوت ہونے والے لوگوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ آڈٹ نائٹ ہے کہ اس رات کو آڈٹ ہوتا ہے، تو اگر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، اٹھ جائے، بیدار ہو جائے، سجدے میں پڑے، قیام کرے، حضوری میں جائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کو چار طرف سے گھیر لیں گی۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ سمائے دنیا سے اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کو معاف کرانے والا کہ میں اس کے گناہوں کی مغفرت کر دوں۔ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز فرمایا کرتے تھے کہ یہ رات شعبان میں پڑتی ہے، اور شعبان میں 5 حروف ہیں، شین ہے، عین ہے، با ہے، الف ہے، نون ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کی شین شرافت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور عین علو کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور با بر کی طرف یعنی نیکیوں کی طرف، الف الفت کی طرف، اور نور نور کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ عطایا اس رات کو سوال کرنے والے کے لیے عام ہوتے ہیں اور ارزاں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ حضرت سید غاسل اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ بڑی خوبصورت بات دیکھی، انہوں نے فرمایا کہ ہم فقیروں کے نزدیک تو شعبان کا مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے. اب ظاہر ہے کہ ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا تھا کہ سال میں تو محرم بھی ہے، رجب بھی ہے، رمضان المبارک بھی ہے، اتنے اہم مہینے ہیں. تو حضرت سیدی غاثر اعظم رضی اللہ تعالی نے شعبان کو کہا کہ افضل مہینہ، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے معیار اور اعتبار رسول کریم کی ذات کا ہے. حضور نے کہہ دیا شعبان میرا مہینہ ہے، تو جو حضور نے اپنا مہینہ قرار دیا ہمارے نزدیک وہی سب سے افضل اور فضیلت مآب مہینہ ہے. ناظرین، رسول اللہ علیہ السلام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، بلکہ یہ رات جب آتی تو حدیث شریف ہے کہ رسول کریم علیہ السلام ایک موقع پر رات کو اٹھ کر بقیع تشریف لے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ کو بستر پر نہ پایا تو تلاش میں نکلیں، تو بقیع میں دیکھا واپس آ گئیں. حضور علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ، وہ جو مجھے سایہ سا نظر آیا تھا وہ تم تھیں؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہی تھی. آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ سوچا کہ اللہ کا رسول تمہارے معاملے میں زیادتی کرے گا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس قسم کی گفتگو فرمائی، تو حضور نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ آج کی رات ایسی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو میری امت میں سے معاف کر دے گا جیسے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رات کو جو بھی عبادت کی جائے، جو بھی ذکر کیا جائے، اسے بدعت نہیں کہا جائے گا، وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہوگی. اس لیے کہ جو چیز رحمت عالم اسلام کے طریقے سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستور سے ثابت ہے، وہ بدعت نہیں ہوگی، وہ سنت ہی ہوگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. البتہ اس رات میں پندرہویں اس شب کے بعد حضور علیہ السلام نے رمضان تک روزے رکھنے سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا اذن تصف الشعبان فلا تصوموا، جس وقت شعبان نصف کو پہنچ جائے پھر روزے نہ رکھو. تو شاید اس کی حکمت یہ تھی تاکہ رمضان المبارک کے روزوں کی تیاری پوری یکسوئی کے ساتھ کی جا سکے. ارشاد ہوا فی یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، حکم ہے ہماری جانب سے، الا کنا مرسلین. سورہ دخان کے آیات میں یہ جملے لطیف ہیں، الا کنا منذرین، بے شک ہم ہیں ڈرانے والے، انذار کرنے والے. الا کنا مرسلین، بے شک ہم ہیں رسولوں کو بھیجنے والے. پھر آگے فرمایا رحمتا من ربک، یہ تیرے پروردگار کی طرف سے رحمت ہے. معنی یہ کہ رسولوں کا بھیجنا، قرآن کا نازل کرنا، اس قسم کے لطیف لمحے اور راتیں عطا کرنا، یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے. وہ اللہ تعالی انسان کو نوازنے کے لیے مختلف صورتوں میں اس نے اپنی نعمتوں کا اہتمام کیا ہوا ہے. ایک انسان ہی ہے جو اللہ کی نعمتوں کا ادراک نہیں کرتا. انہ ہو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا. ناظرین، میں عرض کروں گا کہ یہ صورتیں بھی ساتھ ہیں جن میں خامیم کا لفظ ہے، اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ انہ السمیع العلیم سے لے کر اگلی آیت تک اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بھی ساتھ ہی بیان فرمائی ہیں. سات صورتیں، سات صفات اللہ رب العالمین کی، اور قرآن مجید کی بھی سات ہی صفات ہیں جو اللہ سبحانہ نے بیان کی ہیں، اور رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کے بھی سات ہی پہلو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. یہ انتباق انتہائی لطیف ہے، لیکن کسی اور موقع پر ہم انشاءاللہ العزیز اس انتباق کی طرف بڑھیں گے. آج کے دن ہم قرآن مجید کے میسج اور دعوت دینے کو اسی پر مکتفی کریں گے. ناظرین، اب ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت بصورت نعت سماعت کرتے ہیں. مثلاً وقاص کھلی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں.
الہام کی رم جم ہے کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجم ہے، کہیں بخشش کی گھٹا ہے، دل کا یہ نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، الہام کی رمجم ہے، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، میری مدد کر، یا یہ تو بتا کون میرا تیرے سوا ہے، الہام کی رمجم ہے، تارے تیرے راہوار کے قدموں کے شرارے، تارے تیرے راہوار کے قدموں کے شرارے، قدموں کے شرارے، گردوں تیرا در یو زگرے آب لاپا ہے، گردوں تیرا در یو زگرے آب لاپا ہے، الہام کی رمجم ہے، یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر، یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر، ملاحت تیری تن پر، یا دل تیرے انداز صباحت پہ گیا ہے، یا دل تیرے انداز صباحت پہ گیا ہے، الہام کی رمجم ہے۔
ناظرین، آج ہماری اس نظم میں ہمارے ساتھ حافظ محمد قاسم بیٹھے ہیں، وہ جب بھی ہمارے ساتھ شریک نشست ہوں تو اپنے خزانہ معلومات میں کچھ سوال انہوں نے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، تو آج بھی اگر کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی، نعیم اللہ خان صاحب ہیں، انہوں نے برمنگم سے ٹیلی فون کیا ہمیں، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے انگلینڈ رہنا تھا، اس مرتبہ دورہ مختصر کر دیا، اس کی کیا وجہ بنی؟ آپ تو کافی پروگرام دے چکے تھے انگلینڈ میں، اور کافی پروگرام ابھی آپ نے اٹینڈ کرنے تھے، مگر آپ جلدی واپس آ گئے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا۔
نعیم اللہ خان، آپ کے سوال پر مجھے غزالی زمان علامہ مولانا احمد سعید کاظمی کا ایک لطیفہ یاد آیا۔ وہ جماعت اہل سنت پاکستان کے بانی صدر تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی ان سے اپنے دین مبین کی خدمت لی، تو جب پیرانہ سالی بہت بڑھ گئی، کمزور ہو گئے، تو ایک علماء کا بہت بڑا اجلاس تھا، تو اس میں انہوں نے جماعت اہل سنت پاکستان کی صدارت سے استعفی دے دیا. تو ایک عالم دین یا اس زمانے کے بعد معروف شہیر عالم تھی، وہ کھڑے ہو کے بانداز جلالت کہنے لگے کہ آپ استعفی نہیں دے سکتے. تو کالمی صاحب نے مسکرا کے جواب دیا، میں ایسا مظلوم صدر ہوں کہ جو استعفی بھی نہیں دے سکتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ کیا ہمارا آنا جانا بھی اب مرضی سے نہیں ہو سکتا؟ تو نعیم اللہ خان کسی خاص وجہ سے، کسی منطق کی وجہ سے میں نے دورہ مختصر نہیں کیا. میری کافی عرصہ سے طبیعت علیل ہے، بیمار ہوں، شوگر ہے، ہارٹ پیشنٹ ہوں، بلڈ پریشر ہے، تو طبیعت بنتی ٹوٹتی رہتی ہے. تو اس مرتبہ یہاں سے میں انگلینڈ گیا تھا، خیال تھا کہ وہاں موسم لطیف خوشگوار ہوگا، تو قرآن مجید کی تفسیر شاید میں لکھنے کا کام تھوڑا حسن انداز سے کر سکوں گا. لیکن 15 دن میں رہا، محسوس ہوا کہ کوئی لکھنے کی پروگرس نہیں ہو رہی اور طبیعت بن نہیں رہی بلکہ ٹوٹ زیادہ رہی ہے. تو میں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا. یہ کوتاہی ضرور ہوئی کہ میں بہت سارے لوگوں کو ٹائم دے چکا تھا، لیکن اپنی علالت اور بیماری کی وجہ سے میں وہ اپنے وعدے نبھا نہ سکا. اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یقیناً اس کی رحمت سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ معاف کر دے گا. ساری زندگی میں نے وعدے اور کمٹمنٹس نبھائی ہیں، لیکن یہ کچھ ہوا اصل میں طبیعت کی خرابی اور علالت کا اس میں دخل تھا، کوئی ٹیکنیکل لاجک منطق اس میں نہیں تھی.
شاہ جی، ایک سوال جو اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے اور ہم لوگ یہاں بیٹھ کر محسوس بھی کرتے ہیں کہ انگلینڈ میں جو علماء و مشائخ ہیں ان کے اختلافات بہت گمبھیر ہیں آپس میں، اور آپ تو وہاں جاتے بھی ہیں، آپ نے تو عملی طور پر بھی بہت کچھ دیکھا ہے، پاکستان میں بھی ان کے اختلافات کی بو پہنچ جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ آج اس حوالے سے تفصیل سے بتائیے کہ یہ ان کے اختلافات کی وجہ کیا ہوتی ہے اور کیوں یہ اتنے اختلافات ہوتے ہیں.
عابد احمد قاسم، بات یہ ہے کہ علماء کرام کا اپنا ایک شعبہ ہے کہ اپنی ایک دنیا ہے. تو میں جمالیاتی آدمی ہوں، کسی چیز کو نیگیٹو نہیں لیتا، پازیٹو لیتا ہوں. آپ کو میرے عمومی زندگی میں بھی تجربہ ہے کہ میں کسی چیز کو بھی نیگیٹو نہیں لیتا، پازیٹو ہی میں لیتا ہوں. دو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں انگلینڈ کے لوگوں کو، جن نعمتوں سے ہم لوگ یہاں محروم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے انہیں وقت خاصا دیا ہے کہ وہ مسجدوں میں امامت کرتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، محاضر ہیں، لوگ فاسٹ لائف میں مصروف ہوتے ہیں، تو تقاریب فنکشنز بھی خاص خاص ہوتے ہیں، خاص خاص موقعوں پر. جب برف پڑتی ہے تو سارے لوگ اندر بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس موقع سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے، ٹائم کافی ہے ان کے پاس، کہہ رہا تھا، وہ پڑھتے ہیں، مطالعہ 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 مطالعہ، پڑھنا 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 پڑھنا. میرے خیال میں ان لوگوں کو وافر ٹائم ملتا ہے، وہ پڑھتے ہیں، اور پڑھتے جس وقت زیادہ ہیں تو اختلاف بھی زیادہ ہوتا ہے. نہ پڑھنے والی قوم کا تو کوئی اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے. جس آدمی نے کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگانا، مسئلہ کسی سے پوچھنا نہیں ہے، بحث کرنی نہیں ہے، اختلاف کیا ہوگا؟ تو اختلاف وہاں ہوگا جہاں لوگوں کے پاس ٹائم ہوگا. دوسری نعمت ان کے پاس ہے پیسہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاؤنڈ دی ہیں. جہاں سے ہم محرومیوں کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ رزق ہمیں کھلا دے دیتا ہے. ہم اپنے پچھلوں کو بھی سیر کر کے ہم ان میں تقسیم کرتے ہیں. چیریٹیاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ مدرسے بنائے ہم نے، انسان دوست ہم ہیں، غریب پرور بھی ہو گئے ہیں ہم. تو وہاں کے لوگ اس نعمت کی فراوانی کی وجہ سے انسان دوست ہیں. جتنا چیریٹی کا کام وہاں ہوتا ہے کسی اور جگہ نہیں ہوتا. تو ان کے پاس پیسہ کھلا ہونے کی وجہ سے کتابیں بھی ان کو کھلی ملتی ہیں. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہاں ایک معمولی مسجد کا جو خطیب امام ہے اس کی لائبریری بھی کتابوں سے بھری پڑی ہے. یہاں عزیزم قاسم کتاب خریدنا عالم دین کے لیے مشکل ہے. چار ہزار دو ہزار اس مظلوم خطیب کی تنخواہ ہوتی ہے، اور 10,000 کی وہ کتاب کہاں سے خریدے گا، اس کو کیسے پڑھے گا؟ تو وہاں الحمدللہ ان لوگوں کے پاس یہ نعمت ہے، وہ کتابیں خریدتے ہیں. اور کتابیں جب خریدتے ہیں تو پھر تخصیص نہیں ہے. انفیوں کی کتابیں بھی آ رہی ہیں، شوافے کی بھی آ رہی ہیں، خنابلہ کی بھی آ رہی ہیں، مالکیہ کی بھی آ رہی ہیں. تو جب وہ چار قول بیان کریں گے، امام مالک نے یوں کہا، امام شافعی نے یوں کہا، اور امام ابو حنیفہ نے یوں کہا، چار مسئلہ کی بیان کر دیں، اس پر بحث نہ کریں یار، تو محسوس یہ ہوگا کہ علماء کا اختلاف بہت ہے. علماء پڑھ زیادہ گئے ہیں، اور عوام کی حالت یہ ہے کہ وہاں لطیفہ مشہور ہے انگلینڈ کی تاریخ میں کہ کسی عالم نے اسی طرح اقوال بیان کر دیے، تو کوئی مسئلہ تھا وہاں اختلافی، تو انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ نہیں مانتے اس مسئلے، یہ وہ اس کو نہیں تسلیم کرتے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو مسجد کمیٹی کا جو صدر ہے وہ کہنے لگا مکی انہوں کا نمبر دے نا ذرا، میں ان کو ٹیلی فون کروں ذرا، کس طرح نہیں مانتے، میں ان کو منواؤں گا. تو عوام جو ہے اس میں معاف کیجیے جہالت زیادہ ہے، علماء میں علم زیادہ ہے. تو بعض آسمان پہ بیٹھے ہیں، بعض زمین پہ، اور فرش والے اور عرش والے جب دور ہو جائیں گے تو اختلافات تو پیدا ہوں گے. یہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ میں دیانت سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں. میں نے بتایا میں پازیٹو آدمی ہوں، میں ہر چیز کو پازیٹو لیتا ہوں، کہ میرے نزدیک اختلاف کی وجہ سے جو اسلام کی اصولی تعلیمات ہیں آج تک سلامت ہیں. یعنی اگر ایک بندہ تھوڑا سا بھی ہلتا ہے نا تو لاکھ آدمی اس کے خلاف بول پڑتے ہیں، یہ نہیں ہے دین میں، یہ دین میں نہیں ہے، یہ دین میں نہیں ہے، یہ دین میں نہیں ہے. فائدہ اس میں کس کا ہوا؟ فائدہ اس میں دین کا ہوا کہ جو دین ہے اس کی جو سالیڈیریٹی ہے، استحکام ہے، وہ قائم دائم ہے. اور اسی چیز کو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے. رحمت بہی معنی ہے کہ دین محفوظ صورت میں قیامت تک چلے گا. یعنی اگر وہاں سے آپ کو کوئی ہوا آتی ہے کہ اختلافات ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے. کسی بندے کو منفی لائن پر دین کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کا محاسبہ کرنے والے، اس کی اکاؤنٹبلٹی کرنے والے جس وقت سینکڑوں لوگ موجود ہیں، تو میرے حال میں یہ اچھی چیز ہے. دراصل یہ عوام جو ہے اس چیز کو سمجھتی نہیں. میں نے کہا ان کی اپنی دنیا ہے، اتاروں کی دنیا اپنی ہے، لوہاروں کی دنیا اپنی ہے، علماء کی دنیا اپنی ہے، جو غیر علماء ان کی دنیا اپنی ہے. صرف یہ ہے کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مجرد قسم کا دین ہونا چاہیے، صرف سٹینڈ والا، ایسے تو نہیں ہے. یہ رسول اللہ علیہ السلام کا دین ہے، اس نے قیامت تک چلنا ہے، اس میں فلیکسیبلٹی نہ ہوتی، اس میں وسعت نہ ہوتی، تو یہ مقابلہ زمانے کا کیسے کرتا. میرے خیال میں میری بات سمجھ آگے. جی
کافی دنوں سے میرے ذہن میں تھا، میں نے اس دفعہ سوچا تھا کہ آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ انگلینڈ میں دینی کام دیکھ کر اور وہاں کے حالات دیکھ کر آپ اپنے ملک میں پاکستان کے اندر آپ کے ذہن کے اندر کیا نقشہ ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر کس طرح کام، انگلینڈ میں کیا مشکلات ہیں یا کیا ایسی وجہ ہیں، اور پاکستان میں انہوں کو کس طرح کام؟
حافظ محمد قاسم صاحب جو کوشچن آپ نے کیا ہے، نہ صرف انگلینڈ، آپ کی معلومات میں ہے یہ بات کہ الحمدللہ اس فقیر نے 40-45 ممالک پھرے ہیں، گوما ہوں، ماں آل دین پر کیا گزرتی ہے، وہ کس طرح کام کرتے ہیں، کیا فضیلتیں ہیں ان کی اور کیا مسائل ہیں ان کے، پاکستان میں آ کر کے ہماری محرومیاں کیا ہیں، ہمارے مسائل کیا ہیں. میں ایک تو بتاؤں کہ میری اپنی کوئی کوتاہی ہوگی، لیکن میں الحمدللہ آپ کو بتاؤں کہ مجھے کبھی احساس سے کمتری نہیں ہوا، نہ اپنی ذات کی حد تک نہ اپنے ملک کی حد تک. دیکھیں، کام کرنے کے لیے اپنے حالات کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اپنے حالات کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں. انسان اپنے حالات کو دیکھ کے فیصلے کرتا ہے کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی خدمت کیسے کرنی ہے. تو جو بچ گیا ہو کوچہ دیوار یار میں، اس بوریے پہ تخت سلیمان نثار ہو، انگلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا، جاپان، جہاں کا بھی کلچر پڑا ہے، سونگا ہے، الحمدللہ ہم فقیر جیسا انداز سے جی رہے ہیں، شادم از زندگی خیش کے کارے کردم. میں احساس کمتری نہیں ہے، احساس کمتری. باقی وہاں میں نے دیکھا بڑی بڑی کتابیں کھول کے لوگ بیٹھے ہوئے، کتابیں ہیں، لائبریری ہیں، بڑی بڑی لائبریری ہیں، لیکن الحمدللہ کبھی معروب نہیں ہوا. شاید اس لیے نہیں کہ اپنی کتب خانہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس صرف یہ کتاب ہوتی تو میں پھر بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوتا. یہ کافی شافی ہے. ایک مسلمان کے پاس قرآن ہے، وہ اگر کسی جیل میں بیٹھ جائے، کسی زندہ میں چلا جائے، پھر کیا ہے؟ رہنما کتاب موجود ہے. ہمارا دل کا رشتہ، ہمارے عمل کا رشتہ، ہمارے ذہن کا رشتہ اس کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. تو دوسرا یہ کہ کسی کی دولت دیکھ کر بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کی خدمت کر سکتے ہیں. رات ہے، بجلی نہیں ہے پاکستان میں، سارے لوگ شور ڈال رہے ہیں کہ 20-20 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. میں بھی غریب کے لیے تڑپ رہا ہوں کہ اس کو روشنی کیوں نہیں دی جا رہی، لیکن اپنے ذاتی معاملے میں اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن میں خود اتنا تنگ نہیں ہوں. اگر دیا بھی جلا کے پڑھنا پڑا پھر کیا، پڑھ لیں گے. اگر زندگی میں پہلے 25 سال زندگی کے ہم دیوں میں زندگی گزاری ہے، شموں میں گزاری ہے، تو اب کیا تکلیف ہے ہمیں. تو بندے کا عزم جو ہے نا، وہ ٹھیک ہونا چاہیے. باقی الحمدللہ ہمارے اسکول ہیں، ہمارا مدرسہ ہے، مساجد جس طرح ہم نے بنائی ہے، جس طرح ہمارے ائمہ کام کر رہے ہیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں پڑھتا ہوں ذالک فضل اللہ یوتی ہے معیشہ، اللہ تعالیٰ نے میں بڑے فضل اور کرم سے نواز رکھا ہے. دیکھیں، مسجد سے اذان کی آواز آ رہی، میں اس سوسائٹی کو برا نہیں کہتا، لیکن وہ کیا سوسائٹی ہے جس میں کان میں اللہ اکبر کی صدا ہی نہیں آتی؟ 5 وقت جماعت کی نماز جو ہے وہ ملنا دشوار ہے، ہر جگہ مسجد موجود نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ آپ کراچی سے لنڈی کوتل تک سفر کر رہے ہیں، مسجدیں ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، لانے ہو رہی ہیں، شب قدر آتی ہے، تہوار ہو رہے ہیں، لیلۃ القدر آتی ہے، محفلیں ہو رہی ہیں، میلاد شریف منائے جا رہے ہیں، وہ جناب گلی گلی کوچا کوچا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، پھر وقت ہمیں مل جاتا ہے، ہم اپنی پھوپھیوں سے ملتے ہیں، ہم اپنی خالاؤں سے ملتے ہیں، ہم اپنے چچاؤں سے ملتے ہیں، ہماری عام پارٹیاں ہو جاتی ہیں، ہماری پکوڑا پارٹیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ نعمتیں ہیں بھائی میرے سماجی زندگی میں. تو ہاں وہاں جو ہمارے دوست رہ رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی رہ رہے ہیں، ان کو دیکھ کے اچھی حالت میں دیکھیں تو خوش ہوتے ہیں، باقی جیسا بری حالت میں دیکھیں تو کڑتے ہیں ہم، کیسا نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ اپنی اولادوں کے معاملے میں عزیزم قاسم خوش نہیں ہیں کہ ان کی تربیت ٹھیک ہو رہی ہے. تو یہاں جو ہے، یہاں لوگوں کے اندر مغرب پرستی کا طوفان جو ہے وہ اٹھ رہا ہے. تو ہم تو یہی درس دیں گے کہ بٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے چل. تو ایک نعت شریف اور سن لیتے ہیں یا کچھ صوفیانہ کلام سن لیتے ہیں.
یہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ہک قطرہ بخشے مینو کم بن جاندا میرا جے ہک قطرہ بخشے مینو کم بن جاندا میرا تے عملاں والے عملاں والے لنگ لنگ جاندے تے غافل ہوتے کھاندے ڈبن نہ دین محمد بخشا کامل پیر جنان دے ڈبن نہ دین محمد بخشا کامل پیر جنان دے تے جتھے آنا جانا ہووے رکھیے پاک نگاواں کعبے وانگو تکیے اس نو تے ملیے وانگ بھراواں کعبے وانگو تکیے اس نو تے ملیے وانگ بھراواں تے مکھن دودھ دے اندر رہندا اے نظر کسے نو نہ آوے او اسنو اے نظر آوے جڑا اندر جاتی پاوے اسنو اے نظر آوے جڑا اندر جاتی پاوے تے لے او یار حوالے رب دے اے میلے چار دنان دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دل پھر ملاں گے.
ناظرین, اپنے بیرون ملک دورہ کی وجہ سے جو ناغے ہوئے, ایک تو اس کی معذرت بھی چاہتا ہوں اور دوسرا یہ کہ اس عرصہ میں ای میل کے ذریعے اور فون کے ذریعے جو سوالات پوچھے گئے وہ کافی اکٹھے ہو گئے, تو آج حسب الوقت ہم چند سوالوں کا جواب عرض کرنے کے بعد ساتھ ساتھ وہ سلسلہ بھی میں مکمل کروں گا. تو ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے, ہمارے کوئی پاکستانی بھائی ہیں, وہ سنگاپور میں ہوتے ہیں, عزیز الرحمان ان کا اسم گرامی ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ سگریٹ پینا کیسا ہے, یہ سگریٹ پینا اچھا کام ہے نہیں اچھا کام. وہ پھر ساتھ ہی انہوں نے سگریٹ کے فضائل بھی ارشاد فرمائی ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بوٹی ہی تو ہے, پتے ہی تو ہیں, پودا ہی تو ہے, تو اس کے استعمال میں آخر کیا حرج ہے. تو جناب محترم عزیز الرحمان صاحب, ایک تو آپ کی مہربانی کہ آپ نے اس عاجز مسکین کو اس قابل سمجھا کہ آپ نے سوال مجھ سے پوچھا. عرض اس طرح ہے کہ آپ کے مندرجات جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں. ایک تو آپ نے سگریٹ کا حکم جاننے کی کوشش فرمائی ہے, دوسرا آپ نے ایک ڈسٹربنگ اسٹیٹمنٹ ساتھ دے دیا ہے کہ وہ ایک پتا ہی تو ہے اور تیسرا یہ کہ آپ نے جو جورسپروڈنس ہے اس کے بعد معاملات کا بھی حوالہ دیا ہے. تو ان تمام باتوں پر سیر حاصل گفتگو کرنا تو شاید دشوار ہو, لیکن میں پہلے آپ کی خدمت میں قرآن حکیم فرقان مجید کے چند مقامات پیش کرتا ہوں, پھر اس کے بعد میں عرض کروں گا دو چار باتیں. اس وقت میرے سامنے سورہ مائدہ کی ایک آیہ کریمہ ہے جو اتنی واضح ہے کہ آپ محسوس کریں گے جیسے ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. آپ اپنے سوال کو ادھر رکھیں چھوڑیں اور آپ قرآن مجید کی آیت پڑھیں. ارشاد باری, یسألونک ماذا أحل لهم, آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ہے. یسألونک ماذا أحل لهم, یہ آیت چوتھی ہے سورہ مائدہ کی چوتھی آیت میں آپ کے سامنے حوالہ دے رہا ہوں. یسألونک ماذا احل لہم، سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا ان کے لیے حلال ہے. قل، محبوب آپ فرما دو. یہاں رسول کریم علیہ السلام کو قل کہنا، آپ فرما دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شخصیت میں جو اللہ نے شفقتیں امت کے لیے رکھی ہیں اور رحمتیں رکھی ہیں امہ کے لیے، گویا ان ساتوں کو قرآن نے جاری کر دیا اور ان رحمتوں کے خزانوں کو اللہ تعالی نے ارزاں کر دیا. قل، اے محبوب ان کو کہیے، ان کو سمجھائیے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے طیبات اور پاکیزہ چیزیں میں حلال قرار دیتا ہوں. گویا جو خبیث چیز ہے، آپ خبیث چیز کا استعمال نہیں کر سکتے، آپ طیب چیز ہی کا استعمال کر سکتے ہیں. معاف کیجئے، یہ ہے تو جملہ شاید سستا نظر آئے، چھچورا نظر آئے، اچھا نظر نہ آئے، لیکن سمجھانے کے لیے میرے خیال میں بڑا ایٹم بم قسم کا جملہ آپ محسوس کریں گے کہ کل کوئی آدمی پیشاب اٹھا کے پی لے اور کہے یہ پانی تو ہے، یہ ہمیں پینے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی. تو قرآن مجید نے کتنا خوبصورتی کے ساتھ فلسفہ سمجھا دیا، حکمت سمجھا دی، لاجک ظاہر کر دی. قل احل لکم الطیبات، آپ پاک اللہ کو ماننے والے ہیں، پاک رسول کو آپ ماننے والے ہیں. پاکیزہ رسول کسی پاکیزہ چیز ہی کی اجازت دے سکتا ہے، کسی پاک چیز ہی کی اجازت دے سکتا ہے. قل احل لکم الطیبات، یہ آیت آپ کسی اردو تفسیر کی مدد سے یا کسی انگلش کامنٹری کی مدد سے مزید اس کا فہم حاصل کر سکتے ہیں. ایک دوسرا مقام قرآن حکیم فرقان مجید کا میں آپ کے سامنے لاؤں گا. پہلے تو رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کے فضائل قرآن حکیم نے بیان کیے، رضوان اللہ تعالی مجمعین. کالذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو تابعداری کرتے ہیں الرسول کی، پوری امہ اس میں مراد ہے، لیکن وہ پہلے لوگ جنہوں نے رسول کریم علیہ السلام کی تابعداری خدمت کا اعزاز حاصل کیا، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ فالو کرتے ہیں الرسول کو. پھر حضور کی نعتیں بیان کی، صفات بیان کی، خصوصیات بیان کی، محامد بیان کیے، مکارم اخلاق رسول کریم علیہ السلام کا بیان کیا اور فرمایا کہ الرسول، النبی، الامی، وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں، وہ امی ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جو ان کا اسم گرامی ان کے کارنامے انجیل اور تورات میں مرقوم ہے. یامرہم بالمعروف، وہ رسول ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں. وینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائی سے روکتے ہیں. آگے سنیے، ویحل لہم الطیبات، وہ رسول ان کے لیے جو پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کو حلال قرار دیتے ہیں. ویحرم علیہم الخبائث، اب صاف وضاحت کر دی کہ جو گندی چیزیں ہیں، خبائث ہیں، وہ رسول ان پر حرام ان کو قرار دیتے ہیں. تو اب میرے خیال میں قرآن مجید کی یہ آیات بینات ہیں، اتنی واضح ہیں اور اتنی ظاہر ہیں کہ ہر گندی چیز، ہر خبیث چیز، کیونکہ قرآن مجید نے خبائث کا لفظ استعمال کیا، اس لیے میں خبیث لفظ استعمال کروں گا، ہر گندی چیز، خبیث چیز، اس سے منع کر دیا قرآن نے بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کا نام، حضور کی طرف بیان کو منسوب کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گندی چیز قرآن بھی منع کرتا ہے اور رسول کی سنت بھی اس سے منع کرتی ہے. باقی رہ گیا کہ پتا، تو یہ فلاسفی انتہائی گناہونی ہوگی کہ آپ کل یہ کہنے لگ جائیں کہ کتا بھی ایک جانور ہے اور بکری بھی ایک جانور ہے، تو تو ایک کھانے کی اجازت ہے دوسری کھانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کہیں گوبھی بھی ایک پتا ہے اور تمباکو بھی ایک پتا ہے, لیکن گوبھی کو دھواں کوئی نہیں لیتا, صرف تمباکو ہی کا دھواں لیا جاتا ہے. کہ میں میرے عزیز نفس بھی انسان کا واہ واہ واقعہ ہوا ہے کہ وہ کتنے خوش نما تصورات اور وہم اور وسوسے لوگوں کے ذہن میں پیدا کر دیتا ہے. تو اسموکنگ سگریٹ نوشی دراصل ایک گندی چیز ہے اور اس سے اوائڈ کرنا چاہیے, ٹھیک نہیں ہے. قرآن مجید کی آیات اور بینات اس معاملے میں واضح ہیں. وقت کم رہ گیا ہے, میں صرف ایک سوال کا جواب مزید میں عرض کروں گا. اور یہ سوال مجھ سے پوچھا ہے زینب بی نے. زینب بی کون ہے, کس طرح ہے, مزید انہوں نے ایڈریس نہیں بتایا, لیکن ایک بڑا اہم سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ ہمارے کلچر میں ایسے ہوتا ہے, ہم دیہاتی لوگ ہیں, تو جس وقت ہمارے مرد ملازمتیں وغیرہ کرتے ہیں تو وہ نوکریاں کر کے, یا ہمارے بچے جوان جوان پڑھ کے آتے ہیں ہمارے گاؤں میں آتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں, تو ہم ساری خواتین ان کا ہاتھ پکڑ کر کے اس پر بوسہ دیتی ہیں, اور بڈھی بڈھی مائیاں جو ہیں تو وہ انہیں پکڑ کر کے ان کے رخساروں پر بھی بوسے دیتی ہیں. تو یہ شریعت میں جائز ہے یا شریعت میں جائز ہے؟ نہیں ہے. ساتھ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا باپ اپنی بیٹی کے رخسار پر جو عاقلا بالغا ہو جائے وہ بوسہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں بوسہ دے سکتا. اور بیٹی باپ کے منہ پر بوسہ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ شریعت مطہرہ اس کا کیا حکم دیتی ہے؟ زینب بھی آپ کا سوال بہت اچھا ہے. میں عرض کروں کہ جو کام ناجائز ہے وہ ناجائز ہے, جو حرام ہے وہ حرام ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک واضح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے, ہم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی وہ عورت جس کو غیر محرم کہا جاتا ہے, حالانکہ اللہ کے رسول سب کے محرم ہیں, لیکن وہ عورتیں جن کو قرآن نے غیر محرم کہا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا ہے. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ایسا ہے تو کسی غیر کو اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ عام غیر محرم مرد کسی بھی سطح, کسی بھی علاقے, بڈھے ہوں یا جوان ہوں, کلچر ان کا ہو یا کلچر نہ ہو, ان کا تمدن ہو یا تمدن نہ ہو, یہ بوسہ دینا, مصافحہ کرنا یہ حرام ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ ٹھیک نہیں ہے. آگے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو پیر لوگ ہیں عورتیں ان کے ہاتھ چوم لیتی ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ تو بی بی اگر عام آدمی کے لیے احکام وہ ہیں تو پیروں کے لیے بھی وہی ہیں اور مریدوں کے لیے بھی وہی ہیں. شریعت ان کو معافی نہیں دیتی. اگر کسی جگہ کوتاہی ہوتی ہے تو پیروں مریدوں ساروں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے, وہ کام اچھا کام نہیں ہے. باقی رہ گیا باپ اپنی جوان بیٹی کے رخسار پر بوسہ دے سکتا ہے یا نہیں, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بوسہ ان کے رخسار پر دیا. یہ بات ثابت کرتی ہے. اور خود رسول اللہ علیہ السلام بھی بی بی پاک جب ان کے پاس آتی ہیں آپ کھڑے بھی ہو جاتے, ان کو پیار بھی دیتے اور ان کے سر پر ہاتھ بھی رکھتے. تو اگر شہوت کی کوئی بنیاد نہ ہو تو باپ بیٹی کو اور بیٹی باپ کو بوسہ دے سکتی ہے, لیکن اونٹوں پر بوسہ دینے میں آزاد احتیاط چاہیے, اس کے علاوہ پیار کیا اور دیا جا سکتا ہے. واللہ عالم. ناظرین, آج ہماری اس نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. تعریف اللہ کی اور درود مصطفیٰ کریم پر اور سلام ان کی آل و اصحاب پر. دعا فرمائیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفي الآخرة حسنتا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه.
نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی انہیں